أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاه محمد وعلى آله. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جو کچھ دین اسلام کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے اس میں تین درجات ہم بناتے ہیں. معمولاً جب ہم دین کے اوپر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو دین کی تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک وہ تعلیمات ہیں کہ جو عقائد ہیں. عقائد کیا ہیں؟ ویسے تو ہم لوگوں کے یہاں انداز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی عقائد سیکھ لو. عقائد سیکھنے کا طریقہ کار کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے پانچ عقیدے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سیکھ لو. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک جاننا. یہ توحید کوئی رٹوانے والی چیز نہیں ہے، عقائد کوئی رٹوانے والی چیز نہیں ہے. مجھے ہم لوگ یہاں جب بچپن میں کسی مکتب وغیرہ میں جاتے تھے تو عقائد ایسے سکھائے جاتے تھے کہ بھائی یہ پانچ عقائد کا ایک سیٹ ہے، اس میں پانچ پانچ چھ چھ لائنیں، زیادہ مشکل نہیں ہوتا، یہ سیکھ لو تاکہ تمہاری آخرت میں کام آ جائے. یہ عقائد نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ سائنس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ جب بچوں کو دیکھتے ہیں، میں خود ابھی مذاق کہیے جیسے بھی کہیے، میں خود پیلے اسکول سے پڑھا ہوں، یعنی گورنمنٹ اسکول سے، تو میں نے اس میں جو بچوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ دیکھا ہے اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تعلیمی سطح پر بچوں کا قتل عام ہو تو وہ گورنمنٹ کا اسکول ہوتا ہے، کہ بچے قتل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. البتہ یہ خدا کا عجب فضل و کرم ہے کہ پیلے اسکول سے بھی بچے نکل آتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، ورنہ وہاں سے کوئی چانس بنتا نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرنے والا نکل آئے. کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اس کو سائنس بھی سکھا رہے ہیں تو ایسے ہی سکھائیں گے، یہ صاحب فارمولا ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، یہ رٹ لو، یہ پیپر میں آئے گا. اس نے رٹ لیا اور پیپر میں لکھ دیا، معاملہ ختم ہو گیا. آخر وقت تک بندہ خدا کو سمجھ میں نہیں آتا یہ سائنس ہوتی کس لیے. لہٰذا جیسے میں نے کل کہا نا کہ وہ ملا حدیث سبزواری کا فلسفہ پڑھ پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ یار یہ کتنا مشکل لکھ کے چلے گئے، آسان کر دیتے ہیں ہماری جان چھوٹ جاتی. تو وہ بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. عقائد کے ساتھ بھی ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، عقائد ہے یا دوسرے حصے ہیں. اصل عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کائنات کے حقائق ہیں. جو کائنات کی حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کو سمجھ لینا یہ عقیدہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت اگر کوئی پوچھے دن ہے یا رات ہے، جو آپ جواب دیں وہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ نے کہا رات ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں دن ہے، اس کا مطلب ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے. تو آپ دن اور رات میں سے کون سی بات کہیں گے؟ جس چیز کو آپ حقیقت کے مطابق پائیں گے اس کو جواب میں کہیں گے آپ، ورنہ تو جھوٹ ہو جائے گا. مثلا آپ سے کوئی پوچھے اس وقت دن ہے یا رات ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں حقیقت میں ہے کیا. آپ گئے، آپ نے آسمان کو دیکھا، تاریکی دیکھی، آپ نے کہا بھائی اس وقت رات ہے. صحیح، یہ آپ کا عقیدہ کیوں بنا کے رات ہے؟ نہ اس لیے کہ آپ کے والد نے آپ سے کہا تھا، نہ اس لیے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ نے خود احساس کیا کہ رات ہے. اچھا، اب آپ سے کوئی یہ کہے کہ اب اگر تم نے رات کہا تو ہم بہت ماریں گے، تو کیا فرق پڑا؟ اگر کسی کے کہنے پر آپ نے دن کہہ بھی دیا تو رات ہی رہے گی، وہ تو تبدیل نہیں ہونے والی. یہ عقیدے کی حیثیت ہوتی ہے. اب آیا ہمارے عقیدے، عقائد جو کچھ بھی ہیں ہمارے پاس، وہ ایسے ہی ہیں؟ میں کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتے وقت اسکول وغیرہ میں تجربے میں کہتا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہے، بتا دیا نبی اکرم کا نام. میں ان سے ایسے ہی ان کی تعلیم کی خاطر عرض کرتا تھا، کہتا تھا ملے ہو تم کبھی؟ نہیں ملے. معجزہ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو ان پہ تم یقین کیسے لائے کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ زیادہ تر کا جواب یہی تھا کہ بھائی ہمارے والدین نے یوں بتایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لہٰذا ہم بھی مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اچھا، جب یہ بچوں کا یہ عالم ہے، معمولاً بڑوں کا بھی یہی عالم ہے. ایک دفعہ ہم مجلس پڑھ کے کہیں جا رہے تھے, مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, کوئی لینے آیا تو باتوں باتوں میں اس نے کچھ باتیں کہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ یہ طے کر کے مجھے بتا دو تم ہو کون, تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یقین میں اس جواب کے دیا کہ نا میں بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ جب ہمارے عقیدے کا عالم ہے, اس بندہ خدا کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ بنتا کیسے ہے, تو کہہ رہا ہے میں بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ کیا ہے آپ خود غور کیجئے بھائی. اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے, آپ کیسے کنونس ہوئے کہ خدا ہے, کیا دیکھا آپ نے کہ مان گئے آپ خدا ہے. یا مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے والے آنے والی ایک عظیم الشان شخصیت وہ اللہ کے آخری نبی تھے, کیا دلیل آپ کے پاس, کیوں مانا آپ نے ان کو کہ اللہ کے آخری نبی تھے, کوئی معجزہ آپ نے دیکھا ہے. مثلا آپ کہیں گے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, ایک تو بہت کم پڑھا ہوتا ہے, پبلک کہاں پڑھتی ہے, سنتی ہے بس. اور اگر آپ نے پڑھا بھی ہے تو ایسے بہت سارے لوگوں کے معجزے اور بھی لکھے ہوئے, مثال کے طور پر بھی کچھ عرصے پہلے میں دیکھ رہا تھا کسی ڈاکومنٹری کے اندر کہ انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی جیسس ایک نہیں تھے, 2-3 اور بھی اس دور میں تھے. تو مثلا اس نے اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, پھر یہ والے زیادہ مشہور کیوں ہو گئے. تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے نہیں معلوم کیا کیا لوگ ثابت کر رہے ہوں گے ڈاکومنٹریز کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے ذریعے, شک و شبہات کیا کچھ ایجاد کر دیتے ہیں. تو عقیدے کا کام کیا ہے, عقیدے کا کام کہیں کسی کے اوپر تحمیل کرنا نہیں ہے, آپ کو اپنے طور پر خود جاننا ہے. آپ مثال کے طور پر اب آپ اپنے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہاں پر رہتے ہوئے زندگی کے اس مرحلے میں اپنے عقائد کے اوپر ایک نظر ثانی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے میں نے یہ عقائد کہاں سے حاصل کیے, کن دلائل کی بنیاد پہ حاصل کیے, کیوں میں معتقد ہوں وہ اللہ کے آخری نبی تھے. ممکن ہے کوئی اور بات میں بھی ہو, نعوذ باللہ, اپنے طور پر نعوذ باللہ ہی کہیں گے, لیکن آپ اپنی تحقیق میں اپنے آپ کو اوپن رکھ کر تحقیق کریں, آپ اپنے نتیجے کو خود حاصل کریں. جب آپ اپنے نتیجے کو خود حاصل کریں گے تب قیامت پر آپ کو یقین ہوگا, سنی سنائی بات نہیں ہوگی. اچھا ایک دفعہ قیامت پر یقین بیٹھ گیا کہ قیامت ہے, آنی ہے, یہ ہونا ہے جو کچھ کہا گیا ہے, پھر جو آپ اسلام کی پیروی کریں گے وہ کسی کی تحمیل کی بھی نہیں لگے گی آپ کو, پھر آپ دل سے کریں گے. کیوں, آپ کو پتہ ہی ہونا. اگر آپ سے ابھی کوئی یہ کہہ دے کہ مثال کے طور پر یہاں پر خدا نہ کرے مثال کے طور پر زلزلہ آنے والا ہے, کوئی بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے اور آپ کو کنفرم یقین ہو گیا کہ زلزلہ آنے والا ہے, اب آپ بھاگیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے, کوئی آپ کو دعوت دے کہ بھائی اتنی زحمت مت اٹھاؤ سکون سے کر لینا, تو آپ اس کی سنیں گے کہ سکون سے کر لینا, آپ کہیں گے نہیں بھائی زلزلہ آنے والا ہے مجھے جان بچانی ہے, اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے, قیامت کے لیے اتنی بےتابی ہے ہمارے اندر. کچھ لوگوں میں اتنی بےتابی ہے قیامت کے لیے کہ وہ قیامت کے ڈر سے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں جن کی شفاعت پہ ہم یقین کر رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ڈرو, وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ڈرو, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ڈرنے کی چیز نہیں ہے. خود امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر یعنی اب ہو یہ رہا ہے کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بچائیں گے اور یقیناً بچائیں گے, وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ڈرو, جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ بچائیں گے اور وہ یقیناً بچائیں گے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں فتنہ کھڑے ہوتے دیر نہیں لگے گی, باہر نکلتے کوئی آدمی کہتے کہ وہ شفاعت کے منکر تھے, اگر میں نے دوسرا جملہ نہیں کہا تو اس سے بچنے کے لیے میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یقیناً بچائیں گے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں ڈرو, وہ خود کہہ رہے ہیں سنبھل کے رہو, اپنی زندگی ڈھنگ سے گزارو. اچھا اب یہ سب کچھ ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا, چھپے بندوں اپنے اندر سے کنونس نہیں ہوئے میں کہ قیامت ہے, اندر سے مطمئن نہیں ہے. اگر اندر سے مطمئن ہو بہت کچھ جھیلنا آسان ہے. اگر کوئی اسلام کے احکام کو جھیلنا کہے, مثال کے طور پر ساری دنیا جا رہی ہے آسائشوں کے پیچھے, ہم سے کہا جا رہا ہے آپ زہد اختیار کریں, کیوں زہد اختیار کروں, سب مزے لے رہے میں نہیں لوں, ہمارے لیے کیوں اتنا مشکل پڑ رہا ہے, چونکہ ابھی یقین نہیں آ رہا کہ آگے کچھ اور بھی ہے. اگر یقین آ جائے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اب جیسے چند دن پہلے بات ہو رہی تھی یا شاید کل پرسوں کہیں بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہم لوگ تمام سب لوگ کہیں نہ کہیں پیسے کی انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں اس کام کے, کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چار پیسے بچے ہیں کہیں سے بنے کچھ آگے بڑھے. جن کی فیلڈ ہی یہی فیلڈ ہے وہ تو خیر اپنی فیلڈ کی وجہ سے ماہر ہیں, یہ تو ایسا کام ہے جس کی فیلڈ نہ بھی ہو وہ بھی ماہر ہوتا ہے, کہ دو کے چار بندے کیسے ہیں. اچھا یہ اتنی مہارت رکھنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایک کے 700 کیسے بننے, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. دو کے چار بنانے کا امکان ہو تو لوگ ساری دنیا چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے فریب ہوا, دو کے چار نہیں بنتے ہیں ایکچولی. لیکن خدا بندہ متعال فرما رہے ایک کے 700 بنانے کو تیار ہوں میں. اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے, اس پہ کیوں یقین نہیں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے شاید کچھ اور ہو جائے گا, شاید کہیں اور معاملہ پھنسا ہوا ہے. اسی طرح رزق کے قوانین ہیں. ایک آیہ کریمہ نازل ہوئی سورہ توبہ کی, الذین یکنزون الذہب والفضہ. خدا تعالی نے منافقین کی مذمت کی, عیسائی بعض مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی کہ یہ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں. رسول خدا نے سنا تو اس کے بعد ایسا ایک عربی میں جملہ بولا جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مثال کے طور پر کہیں گے سونا اور چاندی مردہ آباد. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر سونا اور چاندی مردہ آباد تو پھر کیا چیز زندہ آباد. وہ تو گیا تو پھر قیمتی چیز تو یہی تھی, یہ چلی گئی, اب بچا کیا. امام رسول خدا نے یوں فرمایا, فرمایا کہ لسانن ذاکرہ, اللہ کے ذکر کرنے والی زبان یہ زندہ آباد. فرمایا قلبن شاکرہ, ایسا دل جو خدا متعال کا شکر بجا لائے یہ زندہ آباد. اس کے بعد فرمایا زوجتن مؤمنتن, مومنہ زوجہ یہ زندہ آباد. پس انہوں نے فرمایا سونا چاندی مردہ آباد, لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر کیا زندہ آباد. کہا یہ زندہ آباد, لسانن ذاکرہ قلبن شاکرہ زوجتن مومنہ. خدا تینوں حاصل کرنے کی توفیق دے, پہلے ٹرائی میں نہیں تو دوسرے ٹرائی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اوپر بعض لوگ گھبرا جائیں گے, نہیں ایسے ہی میں دے دے پہلی ٹرائی میں, صحیح دوسرے کی ضرورت نہیں ہے.
محمد و آل محمد, بلند تر صلوات.
لسان ذاکرہ. اچھا کوئی ممکن ہے کہ بھائی مجھے تو زوجہ مومنہ کا امکان نظر نہیں آ رہا, پر اس کی وجہ کہاں سے ہے؟ وہ لسان ذاکر سے شروع نہیں ہوا ہے معاملہ. اگر لسان ذاکر ہو اور قلب شاکر ہو تو وہ تیسری چیز بھی خود بخود ہو جانی تھی, مگر یہ کہ خدا نے کسی بڑے امتحان میں ڈالنا ہو. بعض عرفا نے یہ امتحان بھی دیے ہیں, انبیاء نے بھی یہ امتحان دیے ہیں. انبیاء نے ہر امتحان جو بھی کسی نے جھیلا ہے پہلے کسی نبی نے جھیلا ہے, امام نے جھیلا ہے, بعض علماء نے بھی جھیلا ہے. مثال کے طور پر مثلاً کوئی ہے عورت انتہائی بد زبان, انتہائی بد خوب جھیلتے تھے. سید ہاشم حداد جو بہت بڑے عارف تھے, ان کا میں نے ایک واقعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے بھی, یہ عراق میں تھے نجف اشرف میں, سید علی قاضی کے شاگرد تھے. ان کی بیوی تو بیچاری اچھی تھی, ان کی ساس بہت بد زبان تھی, وہ ان کی زندگی عذاب میں کیے ہوئے تھی. انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں استاد میں کیا کروں. موچی تھے, نہیں نال لگاتے تھے, گھوڑے کے موچی تھے, گھوڑے کی نال لگاتے تھے جانوروں کی. تو وہ استاد سے پوچھنے کے میں کیا کروں مانویت کے لیے, کہنے لگے دیکھو میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم پیسے طے نہیں کرنا کسی سے بھی, تم محنت کرنا, جتنا کوئی دے دے لے لینا, اس کے ساتھ چک چک نہیں کرنا. پھر جتنا کوئی قرض مانگنے آئے تمہاری جیب میں وہ قرض دے دینا, اگر کوئی ضرورت مند آئے دے دینا. اللہ اکبر, اب بیچارے کے پاس بچے گا کیا, آنے کا وہ بند کر دیا اور جانے کا دروازہ اتنا بڑا کھول دیا, اب ظاہر کچھ بھی نہیں بچے گا. بہرحال تھوڑا بہت جو بچتا تھا اس پہ قناعت کر کے گزارتے تھے, جس گھر میں رہتے تھے وہیں وہ ان کی ساس بھی رہتی تھی اور ان کی جان اس نے آزاد میں کی ہوئی تھی. دن رات چھک چھک بگ بگ, استاد سے پوچھتے تھے اے استاد اس کو کچھ جواب دینا ہے, فرماتے تھے نہیں صبر کرنا ہے, صبر کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ بہت تنگ آ گئے, استاد کے پاس آئے, کہنے استاد اس کے سامنے بولنا نہیں ہے ہم نے, ایسا ہے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں اس سے جان چھڑانے کے لیے. فرمایا تمہیں اپنی بیوی میں کوئی خرابی نظر آئی ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے پسند کرتے ہو اسے؟ ہاں پسند کرتا ہوں. وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور وہی پسند کرتی ہے؟ فرمایا پھر تم طلاق نہیں دے سکتے, اس کو جھیلو. اب بیچارے اس کی چک چک جھیلتے تھے, زندگی گزارتے تھے. ایک رات کہیں بہت تھکے مارے آئے, گھر میں داخل ہوئے, اس نے پھر چک چک شروع کر دی. اس ان کا ایک واقعہ لکھا تھا, ایک دفعہ رات میں اٹھے کہیں عبادت وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس کا کوئی چینی کا برتن تھا جو ان کی ساس کا تھا, اس کے اوپر کہیں پاؤں پڑ گیا, کیا پتہ نہیں کچھ ٹکرا گئے تو وہ گر گیا, وہ گرا ٹوٹا, انہوں نے کہا ہے خدایا اب وہ آئے گی, شکر ہو جائے گی. جیسے اٹھا کے دیکھا تو وہ جڑا ہوا تھا, وہ ٹوٹے ہوئے کو انہوں نے اٹھایا تو وہ جڑ گیا. اللہ نے کہا تجھے میں سانس سے بچاتا ہوں. ایک دن آئی اس نے بہت زیادہ چک چک کی ان کے ساتھ, یہ بھی بےچارے دل کے مارے سنتے رہے سنتے رہے, پھر کہا کہ میں اوپر چلا جاتا ہوں, یعنی ان کے گھر کے ذرا سے اوپر پہ رہتے تھے تو سیڑھیاں چڑھنے لگے, وہ چک چک کرتی رہی کرتی رہی. جب ان کی حالت بالکل ہی تباہ ہو گئی تو گھر سے باہر نکل گئے, روتے روتے گھر سے باہر نکل گئے کہ خدا ہے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں, نہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں اس کو کچھ جگہ سکتا ہوں. تھوڑی دور گئے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا, انہوں نے دیکھا جیسے وہ ساتھ سامنے کھڑی ہے اور پھر ان کے اوپر چک چک کر رہی ہے, لیکن اب ایک اور آدمی جو اس کے سامنے کھڑا ہے, انہی کا ایک اور کاپی, نورانی کاپی سامنے کھڑی ہے, اور وہ جو سانس جو کچھ بول رہی ہے وہ ان کی طرف مار رہی ہے, ان کی نورانی کاپی کی طرف, اور جتنا وہ اس کو مار رہی ہے ان کے اندر خوبصورتی بڑھ رہی ہے, ان کے اندر خوبصورتی بڑھ رہی ہے. فوراً سمجھ گئے کہ جو استاد نے کہا وہ اس لیے کہا کہ جتنا میں اس کے یہ زخم زبان جھیلتا رہوں گا, اس کی الٹی سیدھی باتیں سہتا رہوں گا, میری معنویت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب کون ہے جو اتنا تحمل دکھائے, کسی کی سنے جھیل لے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ خدا اس کے بدلے میں اجر دے گا, جو خدا دینے والا ہے واقعاً دے گا. تو یہ سارے مراحل ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے مشکل بن جاتے ہیں. کیوں مشکل بن جاتے ہیں؟ ابھی یقین نہیں ہو پا رہا کہ واقعاً کچھ ہونا ہے. اسی طرح تواضع سیکھنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر کہاں مشکل ہے, خاص کر مشکل کیا ہے, آپ کچھ جانتے ہیں, آپ کو کچھ معلوم ہے, سامنے والا آپ کو جاہل سمجھ رہا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کچھ بولیں, آپ خاموش رہیں, سمجھ دیتے ہیں اس کو, اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے. یہ شیخ عباس قمی ہیں جن کا کل بھی میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان کی کتاب تھی منازل الآخرہ, منازل الآخرہ بہت اعلیٰ پائے کی کتاب سمجھی جاتی تھی. منازل آخر انہوں نے تعریف کی تو ان کے والد بھی عالم تھے, وہ زیادہ جسے کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے, انہیں پتا تھا میرے لڑکے کا مقام کیا ہے. تو وہ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, وہاں ایک آدمی نماز سے تھوڑی دیر پہلے کچھ مسائلے کہتا تھا, توضیح المسائل ہاتھ میں لے لیتا تھا, توضیح المسائل ہاتھ میں لے کر کچھ مسائل بیان کرتا تھا. تو ان کے والد کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ نماز سے پہلے کچھ مسائل بیان کرتا ہے. تو شیخ عباس قمی سے کہتے تھے کہ بیٹا تم بھی کاش ایسے ہو جاتے کہ یہ کتاب ہاتھ میں لے کے مسئلے بیان کر دیتے, اب انہیں کیا بتاتے کہ یہ توضیح المسائل بھی میں نے لکھی ہے. تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس آدمی نے جو مجلس نماز سے پہلے یہ مسئلے بیان کرتا تھا, شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الآخرہ وہ اس نے دیکھی کہ اچھی کتاب ہے, تو بندہ خدا نے وہ اٹھا لی, وہ اس کو پڑھتا تھا اور وہ بیان کرتا تھا, اور ان کے ابا بار بار کہتے تھے کہ شیخ عباس دیکھو یہ کتنی اچھی کتاب ہے, کاش تم بھی یہی کتاب بتا دیا کرو لوگوں کو, اور یہ کہتے رہتے تھے کہ ابا جی آپ دعا کیجئے گا خدا مجھے توفیق دے دے, اور آخر وقت تک بول کے نہیں دیا کہ یہ جس کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں یہ میری کتاب پڑھتا ہے. ہم میں اتنا تحمل نہیں ہے, ہم میں ذرا سا بھی تحمل اس بات کا نہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے اور کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں مثلاً اس کو کیا بتانے کی ضرورت, میں نے کیا کوئی ضرورت ہے. یا مثال کی تو ہم یہ تو خیر بہت الگ آگے کی بات ہے, ہمارے سامنے تو کوئی اور کسی اور کی تعریف کرتا تو ہمیں وہ بھی برا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے کسی اور کی تعریف کیوں کر رہا ہے. یہ سب معاملات چونکہ بگڑ گئے اس وجہ سے ہماری چشم آنکھیں بند ہو گئیں, ہم دیکھ نہیں پا رہے اور ہم رہ گئے اس دنیا کے اندر, اس دنیا کی دنیا داری کے اندر. اب اگر ہمیں باہر نکالنا ہے تو اسی تربیتی مراحل کو گزارنا پڑے گا جس سے یہ سب گزر کر آگے نکلیں. اچھا خدا نہ کرے اگر ہم نے ان تربیتی مراحل کو نہیں گزارا تو ہم پھر کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے, پھر ہم اسی دنیا میں پڑے رہ جائیں گے اور پھر قیامت کا دن اور اس سے پہلے موت کا مرحلہ اور قبر کا مرحلہ, اس سب میں تو سب کی آنکھیں کھل نہیں ہیں. الناس نیام ازامات طبی, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے اس وقت جاگ جائیں گے. پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. آج کا دن اور کل کا دن ہمارے پاس ہے اور اس میں اس سورہ مبارکہ کو ہم اختتام تک لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ پرسوں جو آخری دن ہوگا اس میں سوال جواب کریں گے. آج کا دن سوچا تھا لیکن اتفاقاً میری غلطی سے جو سوالات مجھے لانے تھے وہ سوالات وہیں گھر پہ ہی رہ گئے, تو پھر بغیر ان سوالات کے جو پیچھے لوگوں نے کیے تھے پھر اچھا نہیں تھا, وہ انصاف نہیں بن رہا تھا. تو انشاءاللہ اب کل کا دن جو تھا پرسوں کا دن یعنی تو ہاں پرسوں کا دن وہ ہم سوال جواب کے لیے مختص کر دیں گے. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے لیے حق بات بیان کرتی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم. ادھر جائیے گا.
محمد والے محمد بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
انا کر باواز بلند صلوات.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ہم نسخہ بنا رہے تھے, ہم لکھواتے جا رہے تھے ہر وہ چیز جو تم عمل کر رہے تھے. اور میں نے اس کے اوپر کل بہت تفصیل سے بات کی کہ استنساخ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. خدا نے متعال کو ایسا نسخہ بنا رہا ہے جو قابل انکار نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. میں ذرا سا یہاں رک کر ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں, پہلا خوف جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے دوں, آپ تک نہ جاؤں. مثلا فرض کریں میں مولوی ہوں, سب لوگ اس طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے, میری نماز قضا ہو رہی ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, میں کہیں پھنس گیا ہوں, ٹائم بالکل اینڈ پر ہے, پبلک بھی درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نماز پڑھتے وقت سب سے زیادہ کیا سوچوں گا, یار پبلک دیکھ رہی ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے, پبلک کیا سوچے گی کہ یہ مولوی 14 دن ہمیں بیوقوف بنا گیا, خود ہی نماز دیر سے پڑھتا تھا. یہی ہوتا ہے نا, جس دن ہم سب سے پہلے خدا دیکھنے لگے ہمارا معاملہ حل ہے. جس دن یہ نہ سوچیں پبلک کیا کرے گی, جس دن پہلی چیز جو ہمارے دماغ میں آئے وہ یہ کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ کوئی وقت ہے نماز پڑھنے کا, اس دن ہمارا معاملہ حل ہے. اچھا, اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی ہوگی کہ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تاخیر پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو تاخیر پہ شرمندگی ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ ابھی صحیح نہیں ہوا. حضرت یوسف نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہی میں نے ایک کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. قرآن کریم میں تو تھا, ہمیشہ پڑھتے تھے, اس کتاب نے ایک اچھی توجہ دلوائی. اس نے کہا کہ حضرت یوسف نے جب اس حالت میں پھنس گئے اور اس عورت نے ان کو دعوت دی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا انی لم اخن ہو بالغیب, میں غائب لوگوں کی نظروں سے دور بھی خدا سے خیانت نہیں کرتا. اس عورت نے یہی کیا نا, چھپا لیا اور کہا بھی کوئی نہیں دیکھنے والا کرو, تو انہوں نے فرمایا انی لم اخن ہو بالغیب, میں لوگوں کی نظروں سے دور اللہ سے خیانت نہیں کرتا. یہ معیار ہے ایمان کا, کم سے کم ایک معیار یہ کہ جب میں اور آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں اور کوئی برائی کر رہے ہوں تو ہمیں احساس ہوتا ہے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. جب ہم چھپے میں خدا نہ کرے کسی خدا نے متعال کی معصیت کے مرتکب ہونے والے ہوں یا کسی مکروہ کے مرتکب ہونے والے ہوں اور پہلی چیز ہمارے ذہن میں آئے وہی کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, اس وقت اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اچھا, یہ احساس کب آئے گا؟ جب ہمیں اس بات کی سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں کو جواب دینا آسان ہے, اللہ کے نسخے بنائے ہوئے کا جواب دینا بہت سخت ہے. لوگوں کو جواب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, لوگ جواب نہیں بھی دیا تو کیا ہوا, لوگ کیا کر لیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس بات کے اوپر یقین کر لیں, ہم لوگ چونکہ ہم لوگ متزلزل ہیں ان باتوں کے اندر, عزت دولت شہرت طاقت ان میں سے کوئی چیز کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں ان باتوں کو, یقین آنے میں ذرا سا دشواری ہو رہی ہے. نہ کوئی انسان عزت دے سکتا ہے, نہ کوئی انسان عزت دے سکتا ہے, نہ کوئی انسان دولت دے سکتا ہے, نہ کوئی انسان دولت دے سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں توحید افعالی, سب کا سب خدا کے ہاتھ میں. اگر ہم اس پائے کے اوپر پہنچ جائیں پھر کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایک استاد کا میں نے بتایا تھا, شاید جواد ملکی تبریزی کا تھا, کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو شاگردوں کو توحید افعالی کا درس دے رہے تھے. ایک کمرے کے اندر تھے, توحید افعالی کا درس دے رہے تھے کہ سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اچانک ایسے لگا جیسے دیوار گر رہی ہے. جیسے ان لوگوں کو احساس ہوا دیوار گر رہی ہے, سب کے سب ایک دم سے نکلے, بھاگے دروازے کی طرف. تو دروازے پہ رش ہو گیا, اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو دھکا دے کے نکلنے لگے. تھوڑی دیر میں نے ان کا احساس ہوا کہ آواز تو آئی یہ گرا ویرا کچھ نہیں ہے. اب جب واپس آ کے دیکھا تو استاد بالکل جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے, اور ان سے کہنے لگے کہ تشریف لائیے توحید افعالی کے شاگرد, ابھی آپ توحید افعالی کے معتقد تھے, ذرا سی مصیبت میں پڑے جان بچانے کا موقع آیا تو رش کرنے لگے, ہر ایک کی کوشش تھی پہلے میں جان بچا لوں, پھر توحید افعالی کہاں گئی, یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, ابھی ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں, ذرا سی عزت بے عزت کا معاملہ آ جائے لوگوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. تو ابھی جو کہہ رہے تھے کہ دولت خدا کے ہاتھ میں ہے, عزت خدا کے ہاتھ میں ہے, اس کا کیا ہوا پھر, یہ ہمیں سیکھنی پڑیں گی نا آہستہ آہستہ. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته, بس جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا بس داخل کر دے گا ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں, خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں آیا آمنو, اگلا جملہ لکھا ہے وعملوا الصالحات بلا استثناء. جہاں کہیں بھی لکھا ہے آمنو, اگلا جملہ لکھا ہے وعملوا الصالحات. اس کا مطلب قطعاً یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ممکن نہیں ہے, ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے. عمل صالح اور ایمان کا رابطہ قطعی رابطہ ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ قرآن کریم کی مسلسل ترکیب ہے. بس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا فیدخلهم ربهم فی رحمته, بس خدا ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت کے اندر. اچھا عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نہ تعداد پر, نہ عدد پر, نہ کسی چیز پر نہیں, صرف نیت کے اوپر. نیت پر عمل صالح ہے. ایک آدمی سید الشہداء کے روضے میں داخل ہوا کربلا میں, اتفاقاً ان پڑھ تھا, زیارت پڑھنا نہیں جانتا تھا, ادھر ادھر دیکھتا رہا کوئی زیارت پڑھا دے, دیکھو کوئی آدمی نہیں ملا جو زیارت پڑھائے. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کیا کرے, اس کے بعد اس نے اپنے طور پہ کچھ کیا, اندر چلا گیا. رات کو ایک عالم کے خواب میں سید الشہداء تشریف لائے, کہاں اس دیہاتی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اس کی زیارت ہم نے قبول کر لی. ہم تو بہت تعجب کیا, ابھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں زیارت کرنے, وہ ایک اکیلا وہ تھوڑی آیا. گئے جناب مسافر خانوں میں, ڈھونڈا فلاں دیہاتی کہاں ہے, اس کو ڈھونڈا ڈھانڈا, اس سے پوچھا بھائی تمہاری زیارت سید الشہداء نے قبول کی ہے, کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگا میں جب اندر داخل ہوا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, نہ زیارت پڑھ سکتا تھا, نہ زیارت کوئی پڑھانے والا تھا. جب مجھے کچھ نہیں ملا تو ہماری علاقائی زبان میں ایک شعر تھا سید الشہداء کے لیے, اس شعر میں مثال کے طور پر میں ایسی بتا رہا ہوں ترجمہ کر کے, عیناً ترجمہ نہیں کر پا رہا, اس شعر میں لکھا تھا پتھر اور گھاس سب کے سب حسین پہ روتے ہیں. کہنے لگا میں وہی شعر پڑھتا رہا, زیارت تو تھی نہیں پڑھنے کے لیے, ایک ہی شعر آتا تھا تو میں وہی پڑھتا رہا. سید الشہداء نے وہی قبول کر لی, کیوں؟ دل سے پڑھ رہا. ابھی میں عربی کی موٹی موٹی تلفظ سے پڑھ بھی لوں اور علیکا کر بھی لوں اس سے قبول نہیں ہوگا. ہاں پڑھنا تو ہے مجھے, زیارت لکھی تو پڑھوں گا, لیکن اس کے الفاظ سے قبول نہیں ہوگا, اس کے دل سے قبول ہوگا. جس دن ہم اس دل کو چھیڑ گئے سید الشہداء کی خاطر, اچھا اس میں ایک توازن ہونا چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. سید الشہداء کا معاملہ انکساری کے ساتھ قبول ہے. سید الشہداء کا معاملہ کسی کے سامنے چڑھ کر قبول نہیں ہوتا. اگر میں اور آپ تعزیت کر رہے ہیں, مجلس برگزار کر رہے ہیں, انکساری چاہیے. یہ کہ میں مجلس برگزار کر رہا ہوں بعد میں کہوں میرے ہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں یعنی ہماری ثقافت میں, میں نے پہلے بھی کہا ہمارے ہاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بابا دادا کے ہاں, ہمارے ہاں ہم لوگوں کے ہاں اس طرح سے ہونے لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا عشرہ. جیسے وہ کہتا ہے نا کہتا ہے میرا عشرہ, میرا دل سے کیوں دھکا لگتا ہے. میں اس کو معمولاً یہ کہتا ہوں تمہارے بابا کا نہیں ہے, سید الشہداء کا ہے. احترام سے کہو سید الشہداء کی مجلس کرواتا ہوں, سید الشہداء کے نام پہ عشرہ کرواتا ہوں, میرا عشرہ تیرا عشرہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. سید الشہداء کے سامنے انکساری چاہیے. سید الشہداء کے سامنے تھوڑی ہم نے اونچا ہونے کی ضرورت ہے. یاد ابھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ قوم میں کچھ اہل بیت کے چاہنے والے جمع تھے, غدیر کا دن تھا, تو ایک بہت چاہنے والے تھے وہ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نئے آنے والے نے احساس کیا کہ ان میں سے ایک آدمی بولے چلا جا رہا ہے اور غدیر پہ نہیں بول رہا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے غدیر پہ نہیں بول رہا. تو اس نے ایک دفعہ پریشان ہو کر کہہ ہی دیا, کہنے لگا فلانی غدیر کا دن ہے, کچھ امیر المومنین سے بولو. کہنے لگا بغیر وضو کو علی کا نام نہیں لیتا, ابھی وضو نہیں ہے, وضو کروں گا تو علی کا نام لوں گا, بغیر وضو کے نہیں لیتا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکساری دکھا کر اہل بیت سے کچھ حاصل کر لیا. ہمیں بہت انکساری دکھانی پڑے گی تاکہ ہم اہل بیت سے کچھ حاصل کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته. جو لوگ ایمان لائے عمل صالح انجام دیا بس خدا داخل کر دے گا ان کو رحمت میں. ذالک هو الفوز المبین. یہ وہ کھلی آشکار فتح ہے, کامیابی. یہ ہے کامیابی, باقی سب کوئی کامیابی نہیں ہے. بس اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے فوراً انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ بھائی پی ایچ ڈی لینا کامیابی نہیں ہے, ایم ڈی اور جی ایم بننا کامیابی نہیں ہے, بزنس ادھر سے ادھر کر لو یہ کامیابی نہیں ہے, تمہاری مجلس میں 10,000 لوگ بیٹھنے لگے یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے. ہاں ان کے ذریعے داخل کر لے تو یہ کامیابی کے وسیلے بن جائیں گے. آپ بنے کسی کمپنی کے جی ایم اور آپ نے اس کے ذریعے سے دین کو پھیلانے کی کوشش کی, اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی کوشش کی, وہی آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بن گیا. کسی نے مجلس پڑھی, 5,000 تھے یا 5 آدمی بیٹھے تھے, اہل بیت کے نام پر پڑھی, یہ کامیابی کا زینہ بن جائے گا. اور اگر نہیں کیا تو یہ سب کا سب کچھ بھی نہیں رہے گا. فوز عظیم یہ کہ خدا اپنی رحمت پہ داخل کر دے. آیت اللہ اشتہاردی کا واقعہ شاید میں نے آپ کو سید الشہدا کی مناسبت سے سنایا ہو, نہ سنایا تو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ میں اور سنا دیتا ہوں اور آئے کریمہ بھی پڑھیں گے تاکہ پھر کل ہم اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت نفیس واقعہ. آیت اللہ اشتہاردی بہت پائے کے عالم اور واقعی خدا متعالیٰ کی فضل و کرم ان کے اوپر بہت زیادہ, بہت سینئر عالم. آیت اللہ بروجردی کے آفس میں استفتاء کے دفتر میں تھے, آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں, کب امام خمینی اور کب ان سے پہلے آیت اللہ بروجردی, ان کے زمانے میں دفتر استفتاء میں تھے. مشہد میں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, شاید میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن بہرحال کوئی بات نہیں, قصہ گو بنا ہوا ہوں میں آج کل. تو وہ مشہد میں ہوا کرتے تھے. ایک رات ایک دن نکل رہے تھے روضہ مقدسہ سے باہر, تو ایک بڑھیا ملی کہنے لگی کہ تم طالب علم ہو اور مجلسیں پڑھتے ہو. کہاں پڑھتا ہوں. کہاں میرے گاؤں میں آ کے پڑھو گے. کہنے ہاں پڑھ دوں. کہنے گے میرے گاؤں میں آ کے پڑھنا چلے گا. کہنے گے ٹھیک ہے. دن وغیرہ طے ہو گیا. کہنے گے وہ پتہ نہیں کہاں اس کا گاؤں تھا, بڑی مصیبتوں سے وہ پہنچے. یہ ہمارے کراچی میں ایک مومن دوست ہے, اس نے خود آواز اشتہاردی سے کسی مجلس میں سنا ہے, اس نے شاید خود سنا تھا جیسے اس نے مجھے بتایا یہ تھا. تو کہنے گے کہ انہوں نے بتایا کہ میں بڑی مشکل سے ادھر پہنچ گیا اور اس گاؤں میں جب داخل ہوا تو اب توقع جو ہوتی ہے گاؤں میں کوئی مجلس ہوتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے, سب نے اس میں آنا ہوتا ہے. تو کہیں گے میں نے احساس کیا کہ کوئی خیر خبر ہے نہیں, یہاں پر مجلس کا کوئی پتہ چل نہیں رہا ہے. تو کہیں گے وہ میں بہرحال پوچھتے پاچھتے بڑھیا کے گھر پہ پہنچ گیا اور بڑھیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ خوش آمدید, بہت اچھا وہ آ گئے, کمرے میں بٹھا دیا اس نے, سامنے خود بیٹھ گئی. کہنے گی شروع کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی اور بھی آنے آ رہا ہے. کہیں گے نہیں میں ہوں نا, شروع کرو. اچھا ایک ہی عورت, وہ بھی یعنی کو مار دو تو آدمی کسی کی آنکھوں میں ڈال کے کچھ سنا لے اس کو. اب ایک عورت کو تو کہاں بھی دیکھوں گا میں. اور یہ بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, اب تو یہی ہے. سنا دی انہوں نے مجلس, آخر میں مصائب بھی سنائے, روئی بھی بہت. اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تو اس نے مٹھی میں تھوڑے سے ان کے سکے رکھے. کہنے گی کہ اگلی دفعہ اس تاریخ کو آنا. تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا کہ سکے جو تھے اس میں کرایہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا. تو کہنے گی کہ اب یہ بھی ہے کہ اگلی دفعہ بھی آنا ہے. باہر آ گئے کہ اچھا اب نہیں آؤں گا میں. گھر واپس آ کر مشہد تو یہ سوچا میں نہیں جاؤں گا. جب وہ دن آیا جس دن اس نے طے کیا تھا تو کہنے گا میں چلا ہی جاؤں. پتہ نہیں بڑھیا ہے کیا سوچے گا, کیونکہ یار میں جاؤں گا آخر میں بھی دینی طالب علم ہوں, میں بس کام کاج ہے بالآخر. اگر 2-4 آدمی ہوتے ہیں چلو میں دین کی خاطر چلا جاتا. ایک بڑھیا, اب اس کو سنانے میں کہاں اتنی دور جاؤں, اتنے میرے گھنٹے ضائع ہوں گے. اگر وہی تو آ جاتی میں اس کو یہاں سنا دیتا, کوئی مسئلہ تھوڑی. وہ نہیں گئے. اس دن تھوڑا سا سوئے تو خواب میں ایک معرکہ ہوا. خواب میں سید الشہداء تشریف لائے, انہوں نے ایک جملہ کہا. آغا اشتہاردی پریشان ہو گئے, کوئی نہ سمجھے آغا اشتہاردی کی سرزنش ہے. یہ بھی اچھا ہی کہ سید الشہداء نے آ کے ان سے کہہ دیا, کیونکہ سید الشہداء ان کو پسند کرتے ہوں گے نا, اس خاطر سید الشہداء نے سوچا ہوگا کہ یہ غلط راستے پہ نہ نکل جائے. سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, کہنے گے اشتہاردی اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے. اوہ یہ اٹھے بڑے پریشان, سیدھے گئے پہلے روزے کے اوپر جا کے خوب توبہ چلا کے مولا میں نے غلط کر دیا, بھاگے اس بڑھیا کی طرف. کہنے لگے میں مرتا کٹتا وہاں پہنچا اس گاؤں کے اندر، فوراً اس کے گھر پہ پہنچا، دیکھا تو وہ اسی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور انتظار تھی، کیونکہ بہت وقت گزر گیا تھا لیکن وہیں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگے جب میں اندر گیا تو اس نے جملہ کہا، کہنے لگی جب تک ڈانٹ نہیں پڑی آئے نہیں نا، اس پائے بھی پہنچی ہوئی تھی، کہنے لگی جب تک ڈانٹ نہیں پڑی آئے نہیں نا، تم ہمیں وہ ڈانٹ بھی نہیں پڑتی، وہ ڈانٹ کھانے کے لیے بھی نصیب چاہیے، جس کا اتنا تعلق ہو اسی کو ڈانٹ پڑتی ہے، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانٹے گا نا، غیر کو تھوڑی ڈانٹے گا، ہمیں بچہ بننا چاہیے ان کا کہ وہ ڈانٹ ہی دیں ہمیں۔
محمد والے محمد بلند تر
ذلک ہو الفوز المبین، یہ کھلی آشکار فتح ہے۔ وام الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، اما وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا منکر ہو گئے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کھلی آشکار چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ مثلا یہ مائک ہے یہاں پر، میں کہوں نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دینا، کھلا آشکار انکار۔ کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، یہ کفر نہیں ہے۔ کوئی کہے میں نہیں جانتا، یہ کفر نہیں ہے۔ کفر یہ ہے کہ کھلی آشکار چیز ثابت ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ بس ضروری نہیں ہے کافر غیر مسلم ہی ہوں، ممکن ہے کافر ظاہراً مسلمان ہوں۔ بس آپ کبھی بھی آئے والذین کفروا کی ٹرمنالوجی قرآن کریم میں دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ سارے نان مسلم ہیں، نہیں، والذین کفروا جو منکر ہو گئے ہیں۔ منکر کھلا آشکار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نان مسلم ہو، اور منکر وہ بھی ہو سکتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہے، پاسپورٹ اس کا جو ہے وہ مسلم کہہ رہا ہے اس کو، لیکن وہ ہو ایکچولی کافر کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ وہ ام الدین کفرو، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ام الدین کفرو افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری نشانیاں تمہارے اوپر بیان نہیں کی گئی تھیں؟ گویا خدا نے لہجہ تبدیل کیا، یہ نہیں کہا اما جو کافر ہیں ان سے یہ میں کہوں گا، نہیں، یہ کہا اما وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بس کیا تمہارے اوپر میری آیتیں بیان نہیں کی گئی تھیں؟ فاستکبرتم، تم نے استکبار کیا ہے۔ استکبار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بلند تر سمجھنا، جو نہ ہو وہ سمجھنا، بلندی کے معاملے میں۔ اگر پستی کے معاملے میں ہو، کمی کے معاملے میں ہو تو وہ توازو ہے، اور نہ ہو اور سمجھے کہ میں وہ ہوں، اظہار کرے کہ میں وہ ہوں، تو وہ استکبار ہے۔ استکبار پسند نہیں ہے خدا المتعال کو، خدا المتعال کو توازو پسند ہے اپنے بندوں کے اندر، کہ جو ہیں کم کا اظہار کریں۔ تو تم استکبار کرتے تھے، وہ کن تم قوم مجرمین، تم مجرم قوم تھے، گناہ گار تھے۔ استکبار کا مطلب کیا ہے؟ استکبار منافقت کے ساتھ ہوتا ہے معمولاً، مثلا جو نہیں ہے بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، ممکن ہے بڑا ہو بھی تب بھی خدا کو پسند نہیں ہے، مثلا ایک آدمی بادشاہ ہے، اگر خدا کے سامنے بھی اپنی بادشاہت کا اظہار کرے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ لیکن معمولاً کچھ نہیں ہوتا تب بھی اکڑ رہا ہوتا ہے، تو معمولاً استکبار جھوٹ اور منافقت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ خدا نمتال کو استکبار پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا یہ خدا نمتال کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا لباس کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ جو ریل پیل دولت کی ہے، گاڑی شاڑی، ان تمام کے معاملے میں تھوڑا سا دب کے رہیے، تھوڑا سا لو پروفائل رکھیے اپنے آپ کو۔ اگر 20 آپ کی شان میں ہے، آپ 17-18 پہ ہی رہیے۔ یہ مت کہیے میری اس وقت شان نہیں یہ ہے کہ میں یہ کروں، تھوڑی سی شان کم کر لینا ہم لوگوں کے حق میں بہتر ہے، کہ کہیں ہم مستقبلین کی فہرست میں نہ چلے جائیں۔ استکبار کو خدا پسند نہیں کرتا۔ لہذا اپنے لباس میں، اپنی زندگی کے، اپنے جسے آپ لوگ لائف اسٹائل کہتے ہیں، لائف اسٹائل میں اور اپنے ڈیلنگس کے اندر تھوڑا سا لو پروفائل رہیے، اس میں بہت فائدے ہیں۔ ایک تو کہ آپ استکبار کی فہرست سے باہر آ گئے، خدا نہ کرے اس میں نہیں پھنسے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ کر کوڑے گا نہیں۔ مجھے تو دبئی کے غریب پہ بڑا رحم آتا ہے، مثلا میں کراچی میں رہتا ہوں، اس وجہ سے کراچی کی مثالیں دیتا ہوں۔ کراچی میں رہنے والا غریب بیچارے کا دل کہیں نہ کہیں کانے ہو ہی جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میرے جیسے بہت ہیں۔ یہاں پہ رہنے والوں کے یہاں کی جو اوور آل کلچر ہے وہ مستقبرین کی کلچر ہے، کچھ کچھ اسلام آباد کی طرح۔ میں اسلام آباد کو بیوروکریٹ آباد کہتا ہوں، اس میں اسلام نہیں ہے، ساری بیوروکریسی بسی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہاں پر بھی یہی کلچر ہے، اس سے ذرا کم، یا بعض جگہ پہ بعض معاملات میں اس سے بھی آگے، کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے تو دماغ میں سارا گریڈس چل رہے ہوتے ہیں اور وہ گریڈس کے ذریعے انسان کو دیکھتے ہیں. تو اگر 20 گریڈ سے کم کا ہے تو ان کے نزدیک گدھا ہوتا ہے. وہ اس کو چرانا ان کی ذمہ داری تو 20 گریڈ سے اوپر ہے. اچھا وہ ہماری فوج کا بھی یہی عالم ہے کہ وہاں پر بھی جو تھوڑا سا رینک کے اوپر ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے سویلین سارے گدھے ہیں, ان کو تو ہم نے چلانا ہے. تو وہ بڑے مزدار جملات ہم لوگ یہاں بنتے رہتے ہیں. ایک جملہ یہ ہے, مثال کے طور پہ کہتے ہیں ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے, ہماری فوج کے پاس ایک ملک ہے. اس طرح کہتے ہیں ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے, ہماری فوج کے پاس ایک ملک ہے. تو یہ مسائل کیوں آتے ہیں؟ استکبار کی وجہ سے. ٹریننگ کا حصہ ہے بھائی وہاں پر. تو مصیبت وہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی ٹریننگ کا حصہ یہ بن گیا ہے. وہ خود مجھے ایک صاحب نے بتایا جو 22 گریڈ کے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم 19 گریڈ سے کم والے کو تو ہم انسان نہیں سمجھتے, ہم اس کے بعد والے کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی عقل والا ہے. پھر تو یہ مسائل اب جب بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ استکباری فضا پھیل جائے گی, جو بیچارے نیچے والے پستے چلے جائیں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. البتہ ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے. انصار بھائی بیٹھے ہیں, خیال کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد. وَإِذَا قِيلَ, ہاں, اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, کیا میری نشانیاں تمہارے پر بیان نہیں کی گئیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ, تم لوگوں نے استکبار کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم مجرم قوم تھے. اچھا عرض کر رہا تھا استکبار میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لو پروفائل رکھیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیں. اس میں یہ ہوگا استکبار کی فہرست سے باہر آ جائیں گے, متوازے رہیں گے, اللہ کے بندوں کے ساتھ رہیے. ختم مرتبہ کا ایک واقعہ مجھے بہت پسند آیا. میں جب اوائل طالب علمی میں تھا تو میں نے واقعہ سنا تھا کسی سے, بعد میں کئی جگہ پڑھا. کہیں پہ تشریف لے گئے جیسے لوگوں سے ملنے کے لیے, تو لوگ کافی جمع تھے رسول خدا سے ملنے کے لیے. وہاں پر جب وہ ایک محفل کے اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی اکیلا علیحدہ سے کھڑا ہوا تھا. سب لوگ تو آگے آئے رسول خدا کو خوش آمدید کہنے کے لیے, وہ پیچھے کھڑا رہا اور بڑا مؤدب بیچارہ. رسول خدا نزدیک گئے تو دیکھا رو رہا ہے. رسول خدا کو ظاہر رحمۃ للعالمین, تشریف لے گئے اور نزدیک, اس سے جا کے کہا تم کیوں رو رہے ہو, دور کیوں کھڑے ہو, نزدیک آؤ. کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس لیے دور کھڑا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی بے احترامی نہ ہو جائے. آپ اللہ کے رسول. رسول خدا نے فوراً اس کو سینے سے لگایا اور کہا تم نے آج تک کبھی دیکھا کہ میں نے کسی سے کہا میرا احترام کرو, میں نے کسی سے کہا کہ مجھ سے دور رہو, کبھی میں نے کسی بے احترامی کرنے والے کو سزا دی کیا؟ تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی ایسی کوئی کام نہیں کیا, تم مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کائنات اس کے ہاتھ میں ہیں, انسان کامل کا مقام اس کے پاس ہے, قاب قوسین و ادنا ہے, اس کے اشارے پہ پوری کائنات دھرم بھرم ہو سکتی ہے. وہ ایک معمولی انسان کے دل میں اپنا خوف نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے. اگر لوگ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ہم غلط پر ہیں. ایک دفعہ لوگ ہمارا احترام کریں نہ کہ ڈریں. اگر خوبی میں احترام کر رہے ہیں تو صحیح ہے, لیکن ڈر کے احترام کر رہے ہیں تو جہنم ہے پھر ہمارے لیے. لوگوں کو ہم سے ڈرنا نہیں چاہیے, نہ ہمارے کم لوگوں کو نہ ہمارے برابر کے لوگوں کو. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا قِيلَ, جب ان کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اس وقت میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو تم کیا کہتے تھے؟ خدا نے مطال اس مستقبل قوم سے کہہ رہا ہے, تم لوگ یہ کہتے تھے ما ندری مسا, ہمیں نہیں پتا یہ ساعت کیا چیز ہوتی ہے, یہ کون سی گھڑی کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کی قیامت آئے گی کب, یہ ہمیں کیا پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں اس کا کچھ نہیں معلوم. ان نہ ظن الا ظن, ہم کو آتا ہے تو بس ایک خیال سے آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ ان کی اندرونی کیفیت ہے. خیال سا گزرتا ہے کہ شاید کوئی کام شامت ہو, لیکن ہمیں جس بات پہ یقین ہے کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا, ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. اب کوئی جس کے اندر یہ عقیدہ آ جائے کہ نہیں اٹھایا جائے گا, پھر وہ یہی بن جائے گا, استکبار اس کے اندر آئے گا, ہر برائی اس کے اندر آئے گی. لیکن اگر کسی کو یہ خوف رہ جائے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے, ہر چیز کا جواب دینا ہے, کوئی چیز خدا سے چھپی نہیں ہے, اور بقول حضرت یوسف کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ لم اخن ہو بالغیب, چھپے ہوئے میں بھی اللہ سے خیانت نہیں کروں گا. جتنے لوگوں نے کمالات حاصل کیے ہیں کنٹرول سے حاصل کیے ہیں, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے حاصل کیے ہیں, انہوں نے خاص کر خلوتوں میں خدا نے مطالعہ کی مخالفت سے اجتناب کیا. آپ کسی مکروہ کو لوگوں کے سامنے انجام دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں, حتی الامکان کوشش کریں خلوت میں بھی خدا کا مکروہ مت کریں.
کیوں؟ اب دیکھنے والا صرف خدا ہے. پریشان ہو جائیں اس سے کہ اب دیکھنے والا صرف خدا ہے, اور اب اگر اس نے گرفت کر لی, آپ خلوتوں میں بھی کوئی گناہ نہ کریں کیونکہ اب گرفت کرنے والا خدا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, اور جو برائیاں ان پر تھیں وہ سب ان کے سامنے, ان کے عمل میں جو برائیاں تھیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی. یہ برائیاں کیسے ظاہر ہوں گی؟ وہ جو میں نے کل روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نماز مجسم صورت بن کے ظاہر ہوگی, نہ کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اب تمہیں بری نماز کی سزا ملے گی. نہیں, بری نماز کی سزا مجسم ہوگی. آگ کوئی لگی بھی ہوگی, پوچھا جائے گا یہ آگ کیا ہے, فرمایا جائے گا یہ آگ وہ یتیم کا مال ہے جو تم نے کھایا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے شکم میں آگ جمع کر رہے ہیں. یتیم کے اوپر توجہ نہ دینا عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. ایک روایت دیکھ رہا تھا, اس میں اس طرح سے لکھا تھا کہ ختم مرتبہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے. معمولاً جماعت سکون سے پڑھاتے ہیں, جماعت بہت سکون سے پڑھائی جاتی ہے. اچانک نبی اکرم نے تیز کر دیا, جلدی جلدی اذکار بولنا شروع کر دیے, اعمال اذکار تیزی سے بولنا شروع کر دیے. اب نہیں معلوم وہ کتنی تیز ہوگا, لیکن بہرحال لوگوں نے احساس کیا کہ روٹین سے ہٹ کر رہے, نبی بہت تیزی کر رہے. نماز ختم ہو گئی, لوگ ختم مرتبہ کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا, ایک جواب دیا, کیا تمہیں کسی شیرخوار بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ کا نبی نماز تیز کر رہا ہے کس بات کے اوپر؟ کوئی بچہ رو رہا ہے. کیا تمہیں کسی بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب بچہ مصیبت میں ہے. یعنی باقی میں عرض کر رہا ہوں, بچہ مصیبت میں ہے. کیا ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی کو مصیبت میں دیکھیں پھر بھی اس کی مدد نہ کریں؟ نہیں, ہمیں اجازت نہیں دی. یہ اللہ کے رسول ہیں, ہماری عبادتیں کچھ اور ہیں, اللہ کے رسول کی عبادتیں کچھ اور ہیں. فرمایا بچہ رو رہا ہے, نہیں پسند کرتے تھے کہ انسانوں کے اوپر کوئی مصیبت جھیلے اور ہم کہیں عبادتوں میں مشغول, نہیں پسند نہیں کرتے تھے, کہتے تھے پہلے اس کو حل ہونا چاہیے. اور ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہی روایت آ گئی, سید الشہداء کے معاملے میں رسول اللہ کی روایت. رسول اللہ ایک سادہ بچے کو روتا نہیں سنتے تھے, بچوں کو روتا نہیں سن سکتے تھے, رسول اللہ ایسے تھے. وہ روایت میں عرض کرتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی صدمت میں عرض کرتا ہوں, مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے, ہمارے پاس بھی ہے. ام سلمہ سے کہتے ہیں, بی بی میں آرام کروں گا, کوئی آئے تو منع کر دینا, کوئی آئے تو اس سے کہہ دینا اللہ کے رسول آرام کریں. بی بی نے کہا صحیح. ام سلمہ تھی, رسول خدا استراحت کے لیے لیٹ گئے, تھوڑی دیر استراحت کی, آنکھ کھلتی ہے, ام سلمہ سے کہتے ہیں, ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے حسین رو رہا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. فرماتی ہیں حسین آئے تھے, آپ نے فرمایا تھا کہنا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. وہ ایک دفعہ آئے, میں نے ان سے کہا کہ حسین ابھی چلے جائیے, اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. وہ دوبارہ آئے, انہوں نے کہا مجھے اپنے نانا کے پاس جانا ہے, میں نے ان سے یہی کہا کہ ابھی وہ آرام کر رہے ہیں, ابھی آپ چلے جائیے. وہ تیسری دفعہ آئے, میں نے ان کو منع کیا تو حسین دروازے پہ کھڑے رو رہے ہیں. روایت میں اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, دوسروں کے لیے کہا ہے کہ جب آئیں تو کہنا رسول آرام کر رہے ہیں, میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, اگر حسین آیا کرے فوراً میرے پاس لے آئے. سید الشہداء کو لے کر آتی ہیں, سید الشہداء تشریف لاتے ہیں, رسول اللہ کے سینے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, رسول خدا ان سے مسرور ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا مسکرا رہے تھے, اچانک گریا کرنا شروع کر دیا. فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول حسین آپ کے ساتھ تھے, آپ مسکرا رہے تھے, اچانک گریا کیوں کیا؟ فرمایا ام سلمہ میرا یہی بچہ ہے جو آگے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. ابھی میں نہیں جانتا میں کیا جملے کہوں, لیکن میرے دل میں بار بار یہ جملہ آ رہا ہے کہ میں کہوں کہ وہ اللہ کا رسول جو عام بچے کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتا تھا, حسین کی رونے کی آواز کبھی برداشت نہیں کرتا تھا, علی اصغر کے بلکنے کی آواز کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ وہ اللہ کا رسول جو کسی عام بچے کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتا تھا, اس کے سامنے شیر خان علی اصغر پلک پلک کے رو رہا ہوگا, وہ کیسے برداشت کیا ہوگا انہوں نے؟ پھر ایک بات اور بہت عجیب لگتی ہے مجھے، مصائب کے راز خدا ہی جانتا ہے کہ مصائب کے کیا راز ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، سید الشہداء نے اتنی قربانیاں دیں، علی اصغر کا لاشا قربان ہوا، علی اصغر قربان ہو گئے، ان کا لاشا لے کر آئے، اب ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، خیمے کے پیچھے علی اصغر کے لیے قبر خود کھودی تھی سید الشہداء۔ یہ تمام باتیں میرا دل مان لیتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ بھی غور کیجیے گا، کہ جب علی اصغر کا لاشا گرم مٹی پہ رکھا ہوگا، اس میں وہ گرم مٹی کیسے ڈالی ہوگی؟ سید صابری سید سجاد کا لقب ہے، لیکن غصہ ہے سید صابری کے والد ہے۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے ذکر حسین سے نوازا ہے، پاک پروردگار ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما، اسے ہماری زندگی کا سرمایہ قرار فرما۔ مرتے دم تک اور نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو حسین کے سچے چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے دوستوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔